السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 309. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں قرآن میں جو ہم کو آیات ملتی ہیں اور احادیث میں جو ہم کو ثبوت ملتے ہیں، ان سب کے بارے میں پڑھا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے احادیث میں جو صفات، اس کی جو مزید تفصیل ملتی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کے فعل کے تعلق سے ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. پہلی حدیث آسمان دنیا پر نزول باری تعالیٰ کے اس بات کے بارے میں، یعنی ثبوت کے بارے میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا الى سماء الدنیا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر فیقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ میں یستغفرنی فاغفر لہ. ہمارا رب ہر رات کو جب اس کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، پوچھتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور حدیث قدسی ہے یہ. سوری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ بتایا ہے، یعنی حدیث قدسی ہی میں آتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے ہم کو تہجد یا جو مستغفرین بالاسحار کا لفظ ہم کو قرآن میں ملتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ تہجد کا وقت ہے. یہ حدیث احادیث متواترہ میں شامل ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. اب یہاں پر چونکہ ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں، اور عقیدے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو مختلف فرقوں کے باطل نظریات تھے، یعنی کچھ فرقوں نے، کچھ باطل پرستوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کیا، جیسے ملاحدہ ہے. ملاحدہ تو بالکل ہی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے ہیں. معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، قدریہ فرقہ ہے، اور بھی بہت سارے فرقے تھے، مرجیہ فرقہ وغیرہ. چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اترنے کی بات کی گئی ہے، پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح سے نوازنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بے حساب دینا چاہتا ہے، لیکن بس مانگنے والے چاہیے، اور اس طریقے سے مانگنے والے چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جتنا عاجزی، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، اور دل کی یقین کی کیفیت کے ساتھ مانگی جائے گی دعا، ویسے ہی وہ قبولیت کا درجہ پائے گی. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا مانگنا بہت پسند ہے، بلکہ جو بندے نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے. یعنی وہ تکبر کی نشانی ہے. اور یہ جو رات کا حصہ ہوتا ہے تو خاص طور سے، یعنی بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی اور تیسرا نہیں ہوتا بیچ میں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اس کو. اور اسی لیے ابو دردا کے بارے میں آتا ہے کہ بہت اچھے اشعار انہوں نے لکھے تھے، کہ بس یعنی ستاروں بھرا آسمان ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے، میں ہوں اور میرا رب ہے. یعنی ہم ایک دوسرے سے راز و نیاز کر رہے ہیں، جیسے ایک محبوب کو محبوب سے انسیت ہوتی ہے، ایسے ہی ہر چاہنے والے کو اس کے چاہنے والے سے محبت ہوتی ہے. تو اے اللہ تعالیٰ، دوسرے لوگ اپنے اپنے جہاں جہاں ان کی محبت ہے وہ وہاں اسے تلاش کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں تیار ہوں، بیٹھا ہوں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں صحابہ کی محبت کیسی ہوا کرتی تھی، کس سے ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں شدید ہوتے ہیں ایمان والے. تو ہم بھی اپنی محبتوں کا मर्जा, यानी जहाँ हमारी मोहब्बतें लौटती हैं उसको देखें कि कौन है हमारे लिए सबसे बेस्ट, जिसके यानी जिसकी खातिर हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है वो अल्लाह ताला के अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला की मोहब्बत के ताबे सारी मोहब्बतें हैं, चाहे वो वालिदैन हों, औलाद हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हों, शौहर हो, बीवी हो। अब यहाँ पर इस किताब में इस हदीस को इसलिए लाया गया है कि अल्लाह ताला की जो सिफत है वो भी बताई जा सके कि अल्लाह ताला नुजूल फरमाता है। तो यंजिलु रब्बुना इला समाई दुनिया, नुजूल बारी ताला से मुराद अल्लाह ताला का नुजूल यानी हकीकी नुजूल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत गलत माने भी लिए हैं, क्योंकि इसमें जिस चीज़ में ज़मीर अल्लाह की तरफ लौटती हो तो वो चीज़ हकीकतन अल्लाह ताला ही की तरफ मंसूब होती है। तो इस बात पर हम ईमान ले आए और हमारा ईमान लाना ज़रूरी है, तस्दीक हम करें इसकी कि हाँ हमारा रब रब समावाती वल अर्द आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। चूँकि आसमानों की तादाद 7 है और ये आसमान ज़मीन के करीब तरीन है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से उनकी उनको कुर्बत का एहसास दिलाने के लिए रात के वक्त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। हाँ ना कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला तो कहीं पर हो, 7वें आसमान पर हो या अर्श पर हो, हम जहाँ से भी इसको पुकारेंगे वो हमारी पुकार सुनेगा और हमारी पुकार का जवाब भी देता है ना। सूरह बकरा में हम पढ़ते हैं जहाँ रमदान की आयतें ख़त्म होती हैं कि उजीबु दावत दाई इज़ादान फल यस्तजीबुली वली उमिनु भी लअल्लहुम यरशुदून, है ना, कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब भी देता हूँ और मैं उससे बहुत करीब हूँ। तो अल्लाह सुबहान तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जो सबसे करीब वाला आसमान है ज़मीन से। जिस तरह वो अरफे की रात अपने बंदों से करीब होता है और वकूफ अरफात करने वालों की वजह से फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है, इसी तरह अपने बंदों के एक तिहाई रात बाकी रह जाने पर जो लोग अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाते हैं, उससे मुनाजात करते हैं, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर तवज्जो फरमाता है। तो इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है कि रात का आगाज़ ग़ुरूब आफ्ताब से होता है, मगर वो ख़त्म कब होती है इस बारे में इख्तलाफ है। बास के नज़दीक यानी रात का जो अख्ताम है तुलुए फजर के साथ होता है, जबकि बास दूसरों के नज़दीक तुलुए आफ्ताब के साथ। ज़ाहिर है कि शरई रात का अख्ताम तुलुए फजर के साथ और फलकी रात का तुलुए आफ्ताब के साथ होता है, यानी जब सूरज निकल रहा होता है तो उस वक्त, ये आसमानी लिहाज से, और शरीयत के एतबार से रात का जो इख्तिताम है वो तुलुए फजर के साथ ही हो जाता है। तो अल्लाह ताला शौक दिलाने के लिए अपने बंदों से फरमाते हैं फयकूल मन यदऊनी मन, ये शौक दिलाने के लिए एक तरह से सवालिया जुमला है, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि वो कौन सी तिजारत है जो तुमको अजाब अलीम से बचा ले। तो यदऊनी यानी या रब कहकर बंदा अल्लाह ताला को पुकारे, फस्तजीब, तो फिर अल्लाह ताला उसको जवाब भी देते हैं, उसकी जवाब दुआ कबूल भी करता है। फिर मैयस अलूनी, वो मुझसे जन्नत या किसी और चीज़ का सवाल करे, और मैयस तगफिरूनी, मसलन वो यूँ कहें कि अल्लाह मगफिर ली, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, या अस्तग़फिरुकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तो फ़ग़फिर लहू, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाता है, उनकी गुनाहों की पर्दापोशी फरमाता है, उनसे दरगुजर फरमाता है। इस हदीस से हमें क्या बात समझ में आती है कि यहाँ पर अल्लाह ताला के नुज़ूल से मुराद अल्लाह ताला का बनफ्स नफीस नुज़ूल फरमाना है, क्योंकि ये फ़ेलिया जुमला है। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के साथ नुज़ूल फरमाता है, बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म उतरता है, और बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत उतरती है। जी, तो बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत उतरती है, बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म उतरता है, और बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने किसी फरिश्ते को उतारता है। लेकिन जो अहले सुन्ना वल जमा हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये सब गलत ओपिनियन है, क्योंकि اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہمیشہ ہی اترتا رہتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 24/7 اللہ تعالیٰ کا ہی حکم اترتا رہتا ہے. اسی کا امر ہے, اسی کا حکم ہے, اسی کی ملکیت ہے. اور یہاں پر اس کا نزول رات کے آخری سلوس کے ساتھ, یعنی جو حکم ہے وہ صرف آخری تہائی رات میں ہی نہیں اترتا اللہ تعالیٰ کا حکم, بلکہ وہ تو 24 گھنٹے اترتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ, وہی تدبیر کرتا ہے, یعنی حکم دیتا ہے آسمان سے زمین تک, پھر وہ اس امر کی طرف چڑھے گا, یعنی اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ, یہ اس سے تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہر وقت ہی اترتا رہتا ہے, فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بس صرف رات کے تہائی حصے میں گزرتی ہے, اترتی ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ اس کی رحمت کے آثار ہیں جو کہ ہر وقت اترتی رہتی ہیں یا بر وقت اترتی رہتی ہیں, تو پھر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آسمان دنیا پر نزول رحمت کا ہمیں کیا فائدہ, یعنی اس ایک رات کے تہائی حصے میں ہی. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ آسمان دنیا پر کوئی فرشتہ اترتا ہے, تو اس سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا کسی فرشتے کا یہ کہنا صحیح ہے کہ مجھے کون پکارے گا کہ میں اس کی پکار سنوں؟ تو یہ بھی بات درست نہیں ہوئی. تو اسی بات واضح ہو گئی کہ یہ سب جو اقوال ہیں, یہ اوپینین ہیں, یہ اس حدیث کو صحیح ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں. اور چونکہ رسول اکرم نے اس کے بارے میں یہ تشریح نہیں فرمائی, نہ صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے نزول سے مراد یہاں پر اللہ کی رحمت کا اترنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے امر کا اترنا ہے یا فرشتے کا اترنا, نہیں, انہوں نے اس کو ایز اٹ از لیا تھا. تو نعوذ باللہ, کیا یہ لوگ جو آج یہ نظریات پیش کرتے ہیں, تو کیا یہ اللہ کے رسول سے زیادہ علم رکھتے ہیں یا صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھ سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ بتائیے, آج کسی کا بھی علم یا رسول اللہ سے زیادہ ہو سکتا ہے یا صحابہ سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو جب رسول اکرم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی, اور نہ صحابہ نے پوچھا, اور نہ ہی صحابہ نے اس کا کچھ ایکسپلینیشن دیا, اور نہ ہی صحابہ اس سے یہ سمجھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حکم مراد ہے یا اللہ کی رحمت مراد ہے, تو جب صحابہ نے یہ اوپینین نہیں دیا, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں دینے والے؟ کیونکہ یہ اللہ کی ذات کے تعلق سے بات ہے. اور وہ ایک اور بھی دلیل دیتے ہیں, یعنی یہ جو اہل باطل ہیں, یہ جو باطل نظریات, یہ باطل فرقے کے لوگ, یہ اور دلیل دیتے ہیں کہ اچھا جب اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو علو کا اثبات ہے وہ کہاں گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو بلندی پر نا استوا علی العرش ہے, تو علی العرش یعنی اس کا علو کہاں گیا پھر؟ اگر وہ نیچے اترتا ہے اس کا عرش پر مستوی ہونا کہاں گیا اگر وہ نزول فرماتا ہے؟ تو نزول تو حرکت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے نا. تو اگر وہ اترتا ہے تو اترنا اس کا حادث ہے, یعنی ایک نئی چیز ہے یا ایک وقتی چیز ہے, یا وہ قائم رہنے والی چیز ہے؟ یہ ایک اور بحث تھی بہت پہلے, یعنی جس وقت اس طرح کے قیل و قال ہوتے تھے, اور علم الکلام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حادث ہے یا قدیم. علامہ اقبال نے جو شکوہ جواب شکوہ لکھا ہے نا, اس میں ہے یہ کہ ہم تو انہی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے, کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ کچھ لوگ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرنے لگے تھے, اور اتنے خود بخود ایسے نظریات پیش کرنے لگے تھے جو بہت ہی ناقابل برداشت تھے. تو آج مسلمان اسی میں رہ گئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ چیز, یعنی جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو فعل ہے وہ حادث ہے یا قدیم ہے یا کیا جو بھی ہے, تو یہ ایکچولی زبردستی کا بلا وجہ کا جھگڑا کرنا ہے, باطل کے ساتھ آرگیو کرنا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, تو اس کو ایز اٹ از لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا ہم اصحاب رسول سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو وہ زیادہ جاننے کا دعویٰ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس طرح کے کبھی کوئی سوالات کیا, اس طرح سے کوئی پسو پیش نہیں کیا اس کو ماننے میں. وہ تو ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے نا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, ہم نے قبول کیا اور ہم نے تصدیق کی. तो इसलिए सहाबे कराम का जो तरीके कार था हमको भी उसी को फॉलो करना चाहिए। यानी हमको इस्तवा अल अर्श पर बहस नहीं करनी है, वो तो अल्लाह ताला की सिफत है कि वो इस्तवा अल अर्श है, लेकिन जब वो खुद फरमा रहे कि वह आसमानी दुनिया पर नुजुल फरमाता है तो लोग कहते हैं कि अच्छा आसमानी दुनिया पर नुजुल फरमाने का मतलब ये तो ये हुआ कि अल्लाह ताला के जात में नक्स है, यानी वो नीचे उतर रहा है, मतलब फिर वो उलू नहीं है, आला नहीं है। तो इस बहस में पढ़ने की बजाय हम क्या करें उसको जैसा है एज इट इज ले लें, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं जो बातिल नजरियात वाले लोग हैं कि अच्छा अल्लाह ताला का अर्श तो फिर खाली हो गया अल्लाह ताला के नुज़ूल फरमाने से, तो हम उसको एज इट इज लें। उसकी हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह ताला कैसे नुज़ूल फरमाता है, लेकिन हम उसको एज इट इज ले लें। वो कहते ना कि जैसे मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। तो अर्श के खाली होने पर कुछ उलमा के अकवाल हम देखते हैं, जो उलमा अहले सुन्नत वल जमा हैं उनके बारे में, इसके बारे में इनके तीन अकवाल हमको मिलते हैं कि एक कौल ये कि इस दौरान अर्श खाली होता है, दूसरे क्यों खाली नहीं होता, और तीसरे कि उसके बारे में तवक्कुफ अख्तियार किया जाए यानी खामोशी अख्तियार की जाए। शेख उल इस्लाम फरमाते हैं अर्श अल्लाह ताला से खाली नहीं होता, इसलिए कि इस्तवा अल अर्श के दलायल मुहक्कम हैं और हदीस भी मुहक्कम है। अल्लाह ताला की सिफात को मखलूक की सिफात पर कयास नहीं किया जा सकता, लिहाजा इस्तवा की जो नसूस और नुजूल की नस को इनके अहकाम पर बाकी रखना वाजिब है। हम कहते हैं वो अर्श पर मुस्तवी है, वो आसमानी दुनिया पर नुजूल फरमाता है, मगर उसकी कैफियत के बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। हमारी अकलें अल्लाह ताला का अहाता करने से कासिर हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि हम उसको एक्सप्लेनेशन क्यों दें, बस अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नुजूल फरमाते तो नुजूल फरमाता है, और अल्लाह ताला ये भी फरमाते कि वो इस्तवा अल अर्श है तो वो भी, यानी ये भी सही है, दुरुस्त है। हम इंसानों की तरह क्यों लेते कि हम अगर कुर्सी से उतर कर नीचे बैठ गए तो हमारी कुर्सी खाली हो जाएगी, या हम ऊपर के फ्लोर से उतर कर नीचे आ गए तो ऊपर का फ्लोर खाली हो जाएगा। इंसानों की जैसे तो इंसानों की मिसाल तो अल्लाह ताला के साथ दी ही नहीं जा सकती ना, क्योंकि हम सब मखलूक हैं, वो अल्लाह ताला है, वो अल्लाह सुभान अल्लाह अपनी जात में आप महमूद है। तो अल्लाह ताला के उतरने को हमारी तरह का उतरना ना समझें, आप मिसाल दे ही नहीं सकते कि लई सका मिसले शई, जैसे कि जब लोग इस बात से वाकिफ हुए कि जमीन गोल है और सूरज उसके गिर्द चक्कर लगाता है, तो बाद के लोगों ने ये सवाल पेश किया कि अच्छा अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में यानी सुलुसुल्लैल कैसे नुजुल फरमाता है, जबकि ये वक्त तो सऊदी अरब से मुंतकिल होता है तो यूरोप और उसके आसपास के इलाकों में चला जाता है, क्या इस तरह वो हमेशा नुजुल फरमाए रहता है? उसके जवाब में ये कहते हैं कि आप पहले इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह ताला नुजुल फरमाता है और वो मखसूस वक्त में नुजुल फरमाता है। जब आप इस बात पर ईमान ले आएंगे तो उसके बाद आप पर कोई जिम्मेदारी फिर आयद नहीं होती, ये नहीं रहेगी। क्यों और किस तरह की बहस को हमको छोड़ देना पड़ेगा, बस इस बात पर ईमान लाएं कि अल्लाह ताला वो मखसूस वक्त में नुजुल फरमाता है, चाहे वो वक्त सऊदी अरब में हो, अमेरिका में हो, इंडिया पाकिस्तान कहीं पर भी हो, तो अल्लाह ताला नुजूल फरमाता है। और जब फजर तुलू हो जाती है तो हर जगह उसके हिसाब से नुजूल का वक्त खत्म हो जाता है। तो रसूल अकरम के जरिए से हम तक जो भी बात पहुंची हमको उस पर एज इट इज ईमान लाना है। जब रसूल अकरम ने बता दी कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाते तो हम उसको एज इट इज मान लेंगे। जब वो पूछते कि मुझे कौन पुकारेगा तो हम उसको जरूर पुकार कर अपनी हाजत उसके सामने पेश करेंगे, अपनी मगफरत का उससे सवाल करेंगे और जन्नत या उसकी नेमतों का सवाल कर सकते हैं। तो इस हदीस से क्या फायदे हमको मिलते हैं, पहली बात तो ये कि रसूल अकरम के इरशाद यनज़िलु से अल्लाह ताला के लिए उलू का इस्बात होता है, यानी वो ऑलरेडी उलू है, आला है। दूसरा आपके इरशाद यंजिलु रब्बना ही नय्यब कासुल लैल आखिर से फेल इख्तियार का इस बात होता है, यानी अल्लाह ताला का ये फेल है समझे। और देखा जाए तो फिर ये हदीस से साबित हुआ कि ये सिफात फेलिया है ना। तीसरी बात ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक मैयद ऊनी मैं यसअलुनी मैं यस्तग़फिरुनी से अल्लाह ताला के लिए करम का इस बात होता है कि नहीं, वो अपने बंदों पर हमेशा अपना اپنے خزانے لٹاتا رہتا ہے. ان کی مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے تاکہ میں ان کی مغفرت فرما دوں. تو یہ اس کا ہم پر فضل و کرم ہی ہوا نا. اور چوتھی بات یہ کہ رسول اکرم کی یہ ارشاد کے مطابق یقول, اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قول کا اثبات ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا قول مطلب اس کی بات. تو یہ بہت سارے فائدے اس حدیث سے ہم کو ملے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ رات کے اس حصے کو غنیمت جانے. یعنی اب ہم کو عمل کیا کرنا ہے اس حدیث کو, اس کی بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے تو کیسے نازل ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے, یہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہم سب کو, مجھے آپ کو, کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہوتا ہے اور ہماری پکار کو سنتا بھی ہے. یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ضروری نہیں ہے, وہ تو جہاں اگر ساتھ میں آسمان پر بھی ہے, عرش پر مستوی ہے, تو بھی وہ ہمارے سینوں کا حال جانتا ہے, ہماری دعا سنتا ہے. لیکن ایک بندے کو احساس دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مزید قریب ہے اس کے, تب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس حصے کو غنیمت جانیں. ایک تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. تو اس طرح سے ایک طرح سے حل من کہہ کر, یا حل من کہہ کر سوری, ایک طرح کے ایک شوق ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے, ایک ہمارے اندر عزم, ایک ولولہ حوصلہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اصل زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر ہو. تو زندگی کے دن بدن گزرتے جا رہے ہیں, جب موت آئے گی تو تب ہم کو احساس ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے تھے. تو جو کچھ چلا گیا وہ چلا گیا, لیکن اب جو باقی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رہنے دیں اور اپنی آخرت کے لیے کوشش کریں. دوسری حدیث جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو ملتی ہے اور جو متفق علیہ حدیث ہے, بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے سے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے اپنی سواری مل جائے. وہ طویل حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں ایک شخص صحرا میں سفر کرتا ہے اور اس کا سارا سامان اونٹ پر لدا ہوتا ہے اور وہ پانی کی تلاش میں نکلتا ہے, لیکن اس کو کہیں پانی نہیں ملتا, زبان سوکھ جاتی ہے, پھر اس کا ایسا ہوتا ہے کہ واپس آتے تو اونٹ بھی گم ہو جاتا ہے جس پر سارا سامان لدا ہوا تھا. اب سوچیں کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس سواری پر وہ چل کر آیا تھا وہ سواری غائب, اس پر جو سارا سامان لدا ہوا تھا وہ سب غائب, تو اس کی کیا حالت ہوگی. تو جیسے اس کو پھر جب اپنا اونٹ یا اپنی سواری مل جاتی تو کس طرح سے خوش ہو کر کہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے وہ شخص جس کو سواری مل جاتی وہ خوش ہوتا ہوگا. تو جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, پلٹتا ہے, اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی مغفرت فرماتے ہیں. تو اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی کا اثبات بھی ہوتا ہے جو کہ حقیقی ہے, مگر وہ مخلوق کی خوشی کی طرح اس جیسی خوشی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ انسان تو مادی چیزوں سے یا جو کچھ اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے وہ مل جانے سے خوشی حاصل کرتا ہے نا, یا اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے جو اس کو حاصل ہو جاتی ہے, اور وہ خوشی محسوس کرنے کے بعد گویا اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو, یعنی تصوراتی دنیا میں وہ چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نسبت سے فرح کی یہ تفسیر نہیں ہے, یا نہ ہی کی جا سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہماری جیسا خوش ہونا اللہ تعالیٰ کا, کیونکہ وہ تو خالق ہے, ہم سب مخلوق ہے, وہ ہمارے جیسی ذات نہیں ہے. تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کسی فعل کا اثبات ہے یا کوئی صفت ہم پڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہمارے جیسی نہیں ہو سکتی. اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, جیسے کہ رسول اکرم نے اس بات کا ہم کو اس بات کی خبر دی اور رسول اکرم کی حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. اور جو کہ رسول اکرم, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اکرم سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اور سب سے بہترین بات کرنے والے تھے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے آ کر کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے سے مراد حقیقی خوشی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ثواب ہے, تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے خود ساختہ نظریات پیش کر کے خود ہی ایک طرح سے دین کو ڈائیورٹ کرتے ہیں, تحریف کرتے ہیں, اور یہ ثابت کرنا چاہتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اور اس کی خوشی سے مراد توبہ کرنے والے کو ثواب سے نوازنا ہوتا ہے یا اس کے لیے ثواب کا ارادہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے الگ مخلوق کا اس بات کرتے ہیں جو کہ ثواب ہے، وہ اس کے لیے ارادے کا بھی اس بات کرتے ہیں، اور فرح کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ثواب یا ارادہ ثواب ہے. لیکن صحیح نظریہ یہ ہے کہ فرح سے مراد حقیقی فرح ہے یعنی خوشی، مگر ہماری خوشی اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ بندوں کا خوش ہونا اور اللہ کا خوش ہونا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا دلیل دیں گے آپ؟ قرآن کی کون سی آیت سے دلیل دیں گے؟ لیس کمثل شیء. آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن سے ہی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال نہ بیان کرو، اس کی مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب خوشی کا اثبات ہے تو یہ بندوں پر اس کی کمال رحمت کا بھی ثبوت ہے اصل میں، کہ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندے اس سے دور بھاگتے ہیں ان سے وہ ناراض ہوتا ہے، یا جو بندے دور چلے جاتے ہیں گناہ کر کر کے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے واپس پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، اس کی طرف رجوع کریں، اسے توبہ اور استغفار کریں. آپ دیکھیں نا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے. قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے ایسے بندوں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں. اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے کہ منیب، بار بار پلٹنے والے، بار بار رجوع کرنے والے، اور جیسے ہی کوئی ان کو چھوٹی سی اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے. قرآن میں ہم کو ان کے الفاظ ملتے ہیں تمام انبیاء کے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر کر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لہٰذا ہم تو بہت ہی نیک ہیں، بہت اچھے ہیں. ایسا نہیں ہے. انسان اگر گناہوں پر جری ہو جائے تو پھر اسے کوئی چیز تباہ اور برباد ہونے سے نہیں روکتی. تو لہٰذا ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے، کیونکہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے؟ 70 ٹائم نا؟ جی بارک اللہ. تو ہم کرتے ہیں 70 دفعہ، اور وہ بھی صدق دل سے، احساس اور شعور کے ساتھ. اس حدیث سے بھی ہم کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں. پھر کہ یہ حدیث ہمیں فائدہ دیتی ہے کہ ہم جب بھی کسی گناہ کا ارتکاب کریں گے تو فوراً اللہ کے سامنے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. تو انسان کتنے بھی گناہ لے کر آ جائے لیکن وہ صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آ جائے تب بھی اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. ہاں، توبہ جب کرتا ہے انسان تو توبہ کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ توبہ توبہ توبہ. ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اچھا زبان گالوں پر تھوڑا سا ہاتھ لگا لے، توبہ 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 یہ کہے کہ اور سمجھتے کہ توبہ کر لی یا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو یہ توبہ تھوڑی ہے. اصل میں توبہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اپنے کیے پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، ندامت ہو اس بات پر، احساس ندامت ہو، اور دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ پھر کبھی یہ کام نہیں کریں گے. اور سبحان اللہ، یہ آیت اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے جو یہاں پر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، یا وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ سبحان اللہ. اور یہاں پر فاحشہ سے مراد جو بھی فحش کام ہے، اس میں زنا بھی آتا ہے، لواطت بھی آتا ہے، یا محرم عورتوں سے نکاح بھی آ جاتا ہے. تو جو لوگ ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو اگر ان سے کبھی کسی غلطی کا صدور ہو بھی جاتا ہے تو ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فوراً پلٹ آتے ہیں، وہ غلطی پر اڑے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، بلکہ پلٹ آتے ہیں. تو فحش کی ڈیفینیشن ہے اصل میں. اس میں پہلے زمانے میں جو محرم عورتوں سے نکاح ہوتے تھے وہ ہے, یا باپ کی عورتوں سے نکاح, یہ بھی بے حیائی کے کام میں فحش کہلاتے ہیں, یا امر قوم لوط یعنی ہوموسیکشوالٹی اور زنا سب اس میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر جو رحمت کی ہے, جو نعمتیں تم کو نوازی ہیں, تم اس کی ناشکری نہ کرو. وہ لوگ جو ظلم ڈھاتے ہیں اپنی ہی جانوں پر, گناہ کرتے ہیں, جب ان کو یعنی وہ اپنی سزا کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کو یاد آتی ہے, اور اس طرح سے وہ مایوس نہیں ہوتے اور اللہ سے سچے دل سے معافی طلب کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے. تو یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. تو پانچ شرائط علماء نے بتائی ہیں توبہ کے قبول ہونے کی, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونا, یعنی کوئی دنیاوی مقصد کار فرمانا ہو اگر آپ جس چیز سے معافی طلب کر رہے ہیں. دوسرا, معصیت پر ندامت, یعنی جو گناہ ہو چکا ہے اس پر شرمندگی ہو, ندامت ہو, احساس جرم ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے تھے یا جو گناہ کے لیے معافی مانگی ہے تو وہ گناہ سے باز آ جانا. اگر لوگوں کے حقوق سے وہ گناہ کا تعلق ہو تو ان کے حقوق ادا کر دینا. اور چوتھی شرط یہ کہ مستقبل میں اس کام سے رک جانا, یعنی آئندہ بھی نہ کرنے کا عزم ہو. اور پانچویں شرط, توبہ ایسے وقت میں کی جائے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے, یعنی موت سے پہلے توبہ کی جائے, کیونکہ جس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اس کی روح پرواز نہیں کر سکی, یا اس کی روح پرواز کرنے والی تھی, تو اس وقت اگر وہ توبہ کرتا تو ایسے وقت کا توبہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ ہائے میں تو اب توبہ کرتا ہوں, تو اب کیا فائدہ, اب تو موت آ رہی ہے. اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں فائدہ دے گا کسی شخص کو اس کا ایمان جو اس سے قبل ایمان نہیں لایا تھا, یا ایمان کی حالت میں نیک اعمال نہ کیے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ایسے جن لوگوں نے نیک اعمال نہیں کیے ان کے لیے بھی پھر وہی ٹھکانہ ہے, ان کو اس سے کوئی بچا نہیں سکے گا. تو کیا توبہ صحیح ہونے کے لیے تمام گناہوں سے توبہ کرنا شرط ہے؟ تو اس بارے میں کچھ علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے. دوسرے گناہوں پر اصرار کے باوجود کسی ایک گناہ سے توبہ سے صحیح ہو جائے گی, یعنی کوئی بھی ایک گناہ کسی سے ہوتا رہا بار بار, تو اگر وہ ایک بار معافی مانگ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جیسے کوئی شخص شراب نوشی کرتا تھا, کوئی سود کا لین دین کرتا تھا, اب جو شراب نوشی کرنے والا اس نے توبہ کر لی اس گناہ سے, تو صحیح توبہ یہ ہوگی, یہی صحیح توبہ ہوگی کہ وہ اب آئندہ شراب نہ پیے اور اس کو کراہت سے دیکھے. یہ مثال کے طور پر ایک سود خور ہے, تو جو اس نے سود خوری کی تھی اس کا گناہ تو اس پر باقی رہے گا, لیکن آئندہ کے لیے کیا ہے اس کے لیے کہ وہ توبہ کرتا ہے اور جو مال ہے لوگوں کا ان کو لوٹا دیتا ہے, تو پھر درست ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک آدمی نے توبہ کی تمام شرائط اگر مکمل کر لی لیکن دوبارہ اسی گناہ کو کر بیٹھا, تو اس کی پہلی جو توبہ ہے وہ ٹوٹ نہیں جائے گی, اس لیے کہ اس نے ایسا نہ کرنے کا عزم کیا تھا. مگر وہ نفس بھی اس کا ہے نا, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے کتنے غلام ہیں, ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ہم پر بعض وقت کنٹرول نہیں ہو پاتی ہیں ہم سے. تب ایک انسان ہے جو گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے اور اللہ سے وعدہ کرتا ہے ایک طرح سے کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا, لیکن ہو جاتا ہے اس سے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرشتہ تو نہیں ہے نا. ارادے اور اختیار یا خواہشات نفس کی آزادی سے کس کو پاک رکھا گیا, کس کون بری ذمہ ہے, آپ بتائیے. انسان ایک گناہ, کوئی بھی گناہ کے کام نہ کرنے کا عزم کر لے, لیکن اگر اس سے پھر ہو جاتا ہے تو اب کیا کریں گے, بتائیے. ٹھیک ہے, توبہ تو کریں گے, لیکن اور کیا بات ہوگی جو یہاں بتائی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے, دوبارہ بھی توبہ طلب کریں گے. लेकिन यहाँ ये बताना मकसद है कि अगर एक शख्स कितना भी अपने उसूलों पर कायम रहे और कितना भी वो अपने आप को कंट्रोल करे, लेकिन फिर उससे कोई ना कोई गलती का सुधूर हो सकता है। ये इंसान होने की अलामत है। असल में ये मैं बताना चाह रही थी कि फरिश्ते होते तो क्या करते, उनसे तो कोई गुनाह सरजदी नहीं होता है। तो ना ही हम फरिश्ते हैं, ना अम्बिया हैं, ना ही हम वलीउल्लाह हैं, हम तो आम से इंसान हैं। तो अगर हम अज़्म करने के बाद भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो फिर क्या करें, फिर मजीद तौबा करें, दोबारा से तौबा की जाए। तो इंसान ने अज़्म तो किया था ऐसा ना करने का, लेकिन क्या हुआ, चूंकि वो ख्वाहिशत नफ्स से घिरा हुआ है तो हो सकता है उससे दोबारा वो गुनाह हो जाए, लिहाजा इस बार भी वो फिर तौबा करेगा। और अल्लाह ताला तो है ही वासिउन अलीम, बहुत वसी इल्म रखने वाला। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदहकुल्लाहु इला रजुलैनी यक़तुलु अहदहुमल आखर किलाहुमा यदखुल जन्ना। अल्लाह ताला उन दो आदमियों को देखकर हंसता है जिनमें से एक दूसरे को कत्ल कर देता है और वो दोनों जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर दरअसल अल्लाह ताला के हंसने का भी जिक्र है और जन्नत में दाखले का भी जिक्र है। तो हदीस में रसूल अकरम इस बात की खबर दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला दो ऐसे आदमियों को देखकर हंसता है जिनमें से एक दूसरे को कत्ल कर देता है और फिर वो दोनों जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। या वो यूं कि उनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, तो काफिर ने मुसलमान को कत्ल कर डाला जिसकी वजह से मुसलमान शहीद करार पाया और वो जन्नत में दाखिल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने काफिरों पर एहसान किया और वो भी मुसलमान हो गए, फिर उसे शहीद कर दिया गया या वो तभी मौत मर गया और समझे, तो फिर भी वो जन्नत में दाखिल हो गया। इस तरह जब कातिल और मकतूल दोनों जन्नत में दाखिल हुए तो अल्लाह ताला उन्हें देखकर हंस रहा, यानी अल्लाह के हंसने का जिक्र हमको मिलता है। तो हंसने का क्या सबूत है, क्या ये हंसना हकीकी है या नहीं, या फिर वो हम मखलूक की तरह का हंसना होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी जो हंसी है दरअसल उससे अल्लाह ताला को नस्बत देना या जोड़ना ये सरासर हलाकत है और ये मुमकिन भी नहीं और जायज भी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला के लिए हमारे जैसे मुंह है, दांत है, नहीं, ऐसी कोई बात हम जुबान से नहीं निकाल सकते। अलबत्ता हम उसके लिए शाय निशान, नहीं, जैसे अल्लाह ताला चाहता है मुस्कुराता है या हंसता है, तो उसका सबूत हमारे पास मौजूद है अहादीस के जरिए से। अब अगर कोई आपसे ये कहता है कि अच्छा, अल्लाह ताला के हंसने से इंसानों का हंसना, उसकी मिसाल दी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, कोई मुमासिरत नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने जब हंसने का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि यदहक, तो उससे हंसी का ही मानी निकलता है। तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला भी हंसता है, लेकिन वह हमारी तरह का नहीं होगा। जैसे कि कुरान हमें बताता है लैसा मिस्ले शैउन व हुवस समीउल बसीर, कि उसकी मिसाल कोई चीज नहीं है और वह सुनने वाला देखने वाला है। तो ये तमाम बातों का ताल्लुक गैबी उमूर से, अगर कोई अंबिया होते तो हमारे पूछने पर हो सकता वो बता देते थे, लेकिन चूंकि अब अंबिया का जमाना खत्म हो गया, अब हमें कोई नहीं बता सकता। तो जब उन्होंने इस बात को एज इट इज लिया कि अल्लाह ताला के हंसने से मुराद हंसना ही लिया, तब हम उसको गलत किस तरह से करार दे सकते हैं, इसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं? तो रसूल अकरम आप देखेंगे तो वो वही की रोशनी में बात करते थे या फैसले करते थे। और वैसे भी अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वमा यंतिकुअनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, कि आप अपनी मर्जी से बात नहीं करते बल्कि जो अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता है वही आप बात करते हैं। तो ये गैब के ताल्लुक से है कि अल्लाह ताला का हंसना या उसका हाथ होना या जो भी अल्लाह ताला की सिफात हैं जो हमें आज नहीं मालूम है, तो ये गैब के उमूर में से है, तो हम उसके बारे में ज्यादा खोज कुरेद नहीं लगा सकते। अब अगर कोई ये कहता है कि खुशी से मुराद या हंसी से मुराद अल्लाह की खुशनुदी है, जैसे इंसान होते हैं ना एक दूसरे से राजी या नाराज, और बाज़ कहते हैं कि ये रजाए इलाही से या सवाब और अज़ाब से रिलेटेड है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। तो अहले तातील का कौल है असल में ये کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صحیح یعنی جیسی حقیقت میں ہنسی ہوتی ہے جو اس کے شائع نشان ہے ویسی نہیں، بلکہ اس سے مراد اس کا راضی ہونا ہے. یا ثواب کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس کو. تو علماء کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہہ کر تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لا علمی پر مبنی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. تو ایک تو اس بنا پر یہ بات ناقابل قبول ہے کہ نص سے ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نفس کی بات ہے، نفس کی اکساہٹ ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے کچھ دنیا کا ارادہ کرتے ہیں کچھ آخرت کا. تو میرے حال سورہ کہف میں جیسے ہم پڑھتے ہیں فوجدہ فیہا جدارا یرید ان ینقض، کہ انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو ٹوٹ کر گر جانا چاہتی تھی. تو اب یہاں پر اس سے کیا پتہ چلے کہ جب دیوار جیسی چیز جو کہ ہمارے سامنے تو بے جان ہوتی ہے لیکن اس نے ارادہ کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے مالک ہے، کیا وہ ارادہ اور فعل انجام نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں؟ تو اس حدیث سے کیا فائدے ہم کو ملے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے اور ہم اس سے ہر خیر کی امید رکھیں گے. ایک آدمی نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ کیا ہمارا رب ہنس بھی لیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس پر وہ کہنے لگا ہنسنے والے رب سے ہم خیر کو معدوم نہیں پائیں گے. مسند احمد میں اس کی یہ حدیث ہے اصل میں، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یا سوری حسن کہا ہے. تو جب ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہمارے لیے ہر خیر میں امید کے دروازے کھل جائیں گے، اس لیے کہ ترشرو اور ہنسمک انسان میں بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے کہ رسول اکرم کی صفت بھی کیا تھی کہ آپ کیا کرتے تھے ہمیشہ؟ مسکراتے رہتے تھے. ویری گڈ. رسول اکرم کا فرمان ہے کہ ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی اور اس کی تبدیلی کے قرب پر تعجب کرتا ہے. وہ تمہاری طرف اس حال میں دیکھتا ہے کہ تم سختی میں گرفتار مایوسی کا شکار ہوتے ہو، تو وہ ہنسنے لگتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہاری سختی کا ازالہ جلد ہونے کو ہے. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور یعنی بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت مایوس ہونے لگتا ہے اور بہت جلدی کچھ عجیب عجیب خیالات اس کے اندر آنے لگتے ہیں. تو اسی بات پر وہ حیرت کر رہے ہیں کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حشاش بشاش رہتے تھے، اکثر مسکراتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہنسنے کا ثبوت ہے. اور اللہ تعالیٰ تو تعجب کرتے ہیں اپنے ان بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں. تو کس چیز پر حیرت کا اظہار کرنا چاہیے؟ یعنی جو ریزن ہو سکتے ہیں تعجب کرنے کے، عجب کے، تو کسی چیز کے اسباب کا چھپا ہوا ہونا اور پھر اچانک اس چیز کا ہو جانا. اس معنی میں اللہ تعالیٰ سے تعجب اور حیرت کا صدور محال ہے، اس لیے کہ اسے ہر شے کا علم ہے. اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. دوسرا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، ہنستا ہے یا آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. تو یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو اگر یہ چیزیں ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں یہ چیزیں رکھی ہیں تو سبحان اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ خود مالک ہے، خود خالق ہے، تو اس کے پاس کیا کیا اختیارات نہیں ہوں گے. تو یہ جو قنوت ہے اصل میں، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ میرے بندہ سے کہتے کہ میری ذات سے مایوس نہ ہو اور میں تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں؟ تو اس کے معنی قرب کے آتے ہیں. ماہیت کے معنی قرب کے آتے ہیں اور قنوت کے معنی شدید مایوسی کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں شدید قسم کی مایوسی پیدا ہونے پر تعجب کرتا ہے کہ بھلا میرے بندے کیسے مایوس ہو رہے ہیں میری ذات سے، تو وہ ان کو اپنی قربت کا احساس دلاتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مایوس نہ ہوں، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو روزانہ رات میں اپنی رحمت اپنی مغفرت کے خزانے لوٹانا چاہتے ہیں، بس بندے ہی نہیں آگے بڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ ہم حالت سے کس طرح مایوس ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو جب چاہے کسی بھی چیز کو چینج کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو بعض وقت اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے حدیث سے، جو حدیث حسن ہے، کہ ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی اور اس کی تبدیلی کے قرب پر تعجب کرتا ہے، وہ تمہاری طرف اس حال میں دیکھتا ہے کہ تم سختی میں گرفتار مایوسی کا شکار ہوتے ہو، تو وہ ہنسنے لگتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہاری سختی کا جلد ازالہ ہونے کو ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم تو جانتے بھی نہیں کہ حالت کیسے آنے والے، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو آپ نے پڑھا تھا، تو اصحاب کہف میں جب دونوں وہ گئے تھے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ایک ینگ سے لڑکے کو قتل کر دیا تھا، ہے نا۔ اب آپ سوچیں کہ کسی بچے کا اپنے والدین سے جدا ہو جانا، اس کی ڈیتھ ہو جانا، والدین کے لیے کتنا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر عطا کرنے والا ہے، ان کو معلوم تھا نہیں نا۔ تو غیب کی خبر کسے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں تعجب کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے اور ہنستا ہے کہ میرا بندہ یہ فلاں پریشانی سے پریشان ہو رہا ہے، جبکہ میں اس کی یہ پریشانی دور کرنے والا ہوں ابھی۔ تو یہ بات کی خبر ہمیں تو نہیں ہوتی، اسی لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور ہم کو اس پر یقین کرنا ہے، رکھنا ہے۔ تو اللہ عزوجل ینظر الیکم کا لفظ آتا ہے حدیث میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرف اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو جو شخص مایوس ہو جاتا ہے انتہائی ہر طرح کی خوشحالی سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیوں مایوس ہو رہا ہے، میں تو اس کو عطا کرنے والا ہوں ابھی، اس سے زیادہ دینے والا ہوں۔ اور یہاں پر رسول اکرم نے انسان اور اس کے دل کی حالت کی بھی عکاسی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی اپنی یہ حالت یہ ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہے، جبکہ اس کا دل مایوس اور خوشحال کو بعید خیال کیے بیٹھا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ خوشحالی بہت دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس عجیب و غریب حالت کو دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے کہ وہ اس ارحم الراحمین کی رحمت سے مایوس ہے، جو ایک کلمہ کن سے سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں کیا فائدہ ہوا پھر کہ ہم کیا کریں، کیا کیسے بھی حالت آ جائے ہم مایوس ہوں گے؟ نہیں، یا ہم مایوسی کا شکار ہو کر یہ عجیب باتیں سوچنے لگیں کہ اب تو جنت میں ہمارے لیے کوئی مقام ہی نہیں ہو سکتا، ہم سے تو بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے، تو ہم بس اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، بس ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اب یہ بندے پر جو سختی آئی ہوئی ہے اس کو ختم ہونا ہے، اب اسی لیے وہ ہنستا ہے اور بندے کی مایوسی پر تعجب کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں کئی صفات کا ذکر ہے، جیسے کہ قرآن میں آتے کہ بل عجبت ویسخرون، بلکہ میں نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو عجبت یا عجب، یہ سب کس معنوں میں آتا ہے؟ تعجب کے معنوں میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا عجیب و غریب اردو میں کہتے ہیں، تو سیم وہی۔ پھر قدرت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرب غیر ہوئی غیر ہی، کہ یہ قدرت تامہ کی مثال ہے کہ جب وہ چاہتا ہے مختصر وقت میں بھی وہ ایک حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پھر نظر، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ینظر الیکم۔ دہیکا، ہنسنے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ، یعنی جو حدیث ہم نے اوپر پڑھی، فیضلو یدھکو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی صفات بتا رہے ہیں، پھر رحمت ہے، علم ہے، ہنسنا ہے۔ इल्म कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि यालमु, वो जानता है, अन्ना फरजकुम करीब, कि तुम्हारी जो तकलीफ है वो जाने वाली है। फिर उसकी रहमत अल्लाह ताला की तरफ से फराखी बंदों के साथ उसकी रहमत की दलील है। तो यह हदीस बहुत सारी अल्लाह ताला की सिफात पर एक तरह से सबूत है कि अल्लाह ताला की सिफात है और हदीस से भी साबित है, और उस पर ईमान लाना हमारे लिए वाजिब है, ज़रूरी है। उससे इनकार करने की, उसकी गलत तावील करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो इस हदीस में सुलू की फ़ायदा ये हो कि जब इंसान को अल्लाह ताला के बारे में इस बात का इल्म होगा तो उसकी रहमत से मायूस नहीं होगा, और मायूसी दरअसल कुफ्र है, ये गुनाह कबीरा है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हिजर में कि قال ومن يقنط من رحمته ربه إلا الضالون, कि इब्राहिम ने सामने कहा कि गुमराहों के अलावा अपने रब की रहमत से कौन मायूस हो सकता है। और एक और जगह सूरह यूसुफ में हमको मिलता है, वला तयअसु मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही मायूस हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मायूसी को कुफ्र कहा गया है। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस होना गुनाह कबीरा है। इंसान पर वाजिब है कि वो अपने रब के बारे में हुस्न जन से काम ले। अगर उससे दुआ करे तो उससे हुस्न जन रखे कि वो मेरी दुआ कबूल फरमाएगा। अगर शरई तकाजों के मुताबिक उसकी इबादत करे तो हुस्न जन रखे कि अल्लाह उसे शरफ कबूलियत से नवाजेगा। और अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो भी हुस्न जन रखे कि अल्लाह ताला उसे दूर फरमा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात जान ले कि नुसरत सब्र के साथ है, खुशहाली बदहाली के साथ, और आसानी मुश्किल के साथ। यह हसन हदीस है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि फ़इन्ना माल उसरे युसरा, इन्ना माल उसरे युसरा, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी होती है और यकीनन मुश्किल के साथ आसानी होती है। तो एक मुश्किल दो आसानियों पर हरगिज गालिब नहीं आ सकती। इब्न अब्बास भी कहते हैं ये बात। बहरहाल इन तमाम अहादीस से क्या पता चला कि अल्लाह ताला के लिए बहुत सारे फेल का इस्बात है, उसकी सिफात है, जिसमें उसका आसमानी दुनिया पर उतरना, जिसमें उसका हंसना शामिल है। तो हमको इस पर एज इट इज ईमान लाना है और गलत तावीलात से, गलत सोचों से बचना है। और उसकी मिसाल भी हमको किसी और से नहीं देनी, क्योंकि लैसा का मिसले शे, उसकी मिसाल के मानिंद भी किसी की मिसाल नहीं है। तो ये तमाम सिफात थी जो अहादीस से साबित हैं। अब अगली दफा हम अल्लाह ताला के कदम का सबूत पढ़ेंगे। रिजल का लफ्ज आता है, ये कदम। कोई बात ऐसी है जो आपको अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।